اور پھر آ گیا واللذانی یاتیانیہا منکم فآذوہما, اور وہ دو جو آئیں اس کو تم میں سے تو اذیت دو ان دونوں کو. اب یہ میں نے کہا تھا نا, یہ دونوں آیات میں کافی اختلاف ہے کہ یہ کن کے بارے میں. اب یہ بھی کہا جاتا ہے وہ دونوں, یعنی یہ تثنیہ ہے مذکر کا, تو اب یہ ان کے بارے میں ہے جو دو مرد ایسا کام کریں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں, واللذانی ایک مرد اور ایک عورت, یعنی زنا کے بارے میں ہی ہے, تو وہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کیونکہ جیسے ایک آدمی اور ایک عورت کھڑے ہوں تو ہم کہیں گے کیسے ہیں آپ, کیسی ہیں آپ, نہیں کہیں گے, کیونکہ جب ایک مرد ایک عورت ہو تو ہم مذکر کا ہی سیگا یوز کرتے ہیں نا. تو اس لیے مرد اور عورت ہیں تو واللذانی کہا گیا. اگر یہ دونوں آئیں تم میں سے کسی بے حیائی کو, یعنی وہ زنا کریں یا قوم لوط والا عمل کریں, سوڈمی کریں, تو ان کو اذیت دو, ان دونوں کو ذہنی اور جسمانی اذیت کا یہاں پہ کہا گیا. اعضاء میں جو فقہا نے البتہ سزائیں تجویز کی ہیں, ان میں آگ میں جلانا, اونچی جگہ سے پھینک دینا اس طرح سے, اور اگر کوئی نہیں باز آئے بالکل تو اس کو تلوار سے قتل کر دینا, یہ بھی ہے, یہ تک بھی ہے. مگر یعنی اس طرح سے ان کو برا بھلا کہا جائے, ان کو شرم دلائی جائے, ان کو مار پیٹ کی جائے کہ سیدھے ہو جاؤ, ٹھیک ہے. فَإِن تَابَ, پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں, وہ اصلاح, اور اپنی اصلاح بھی کر لیں. اصلاح کیسے ہوگی؟ ٹوٹل چینج ان لائف. اب اس کام کو کبھی نہیں کریں گے تو کیا کرو؟ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا, تو منہ موڑ لو ان دونوں سے. اب یہ نہیں کہ ان کے پیچھے ہی پڑ جاؤ. اب دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, کوئی بیچارہ کوئی جرم کر ہی لے, اگر وہ بعد میں 100 دفعہ بھی توبہ کرتا رہے, اپنی اصلاح بھی کر لے, تو لوگ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں, اس کی اصلاح ہونے ہی نہیں دیتے, اس کو اتنے تانے دیتے ہیں کہ وہ بندہ کبھی واپس آ کے معاشرے میں فٹ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ آپ اس کو چانس ہی نہیں دیتے, اس کو کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا, اگر کوئی توبہ کر لیتا اور اصلاح کر لیتا ہے تو پھر اب آپ اسے منہ موڑ لو. آپ یعنی منہ موڑ لو کا مطلب کیا ہے؟ کہ اب یہ نہیں کہ انہی باتوں کو ریپیٹ کرتے جاؤ. تو فارد انہما, تو منہ موڑ لو ان دونوں سے, مطلب کیا ہو گیا کہ اب ان کو چھوڑ دو, ان کا پیچھا کرنا چھوڑ دو, اب ان کے پیچھے نہ پڑ جاؤ, اب ان کو تانے نہ دیے رکھو. اگر وہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں اپنی, دیکھیں غلطی ایک انسان سے ہوتی ہے, اگر کسی انسان سے کبھی یہ غلطی ہو گئی ہو, اب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. یا دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے ان اللہ کانا تواب الرحیم, اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے والا ہے, مہربان ہے, لیکن لوگ مہربان نہیں ہوتے, لوگ پھر بھی اس کے ایسے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اس کو اصلاح کرنے ہی نہیں دیتے, آخر اس کو اتنے تانے دیتے ہیں کہ وہ واپس اسی گندگی کی اور ایسی بے حیائی کی زندگی میں واپس مڑ جاتا. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں مجرم کے لیے بھی دروازے بند نہیں کیے توبہ کے, مجرم بھی لوٹ سکتا ہے, جو پلٹنا چاہے وہ آ جائے. اگر دروازے بند کر دیے جائیں تو کیا ہوتا؟ کوئی انسان سے اگر ایک دفعہ جرم ہو جاتا وہ کہتا اب تو کیا ہے, اب تو مجھے معافی مل ہی نہیں سکتی, تو چلو یہی کرتے رہو پھر. اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اس کا کرم ہے کہ توبہ کر کے جو پلٹ آئے اس کے لیے لوگوں کو کہا کہ اب تم بھی اب اس کو بار بار احساس نہ دلاؤ کہ یاد ہے تمہارا تو تم تو یہ ہوا کرتی تھی اور تم تو یہ کیا کرتی تھی اور تم تو ایسے ہوتی تھی, ہاں پتہ ہے ہمیں تمہارا, یہ باتیں نہیں. اگر مجرم پلٹ کے معافی مانگ سکتا, اور ایسا مجرم جس نے ایسا عمل کیا ہو جو قوم لوط کرتی تھی, یا جس نے زنا کیا ہو, فحاشی کا ایسا عمل کیا, اگر اس کے لیے توبہ ہے تو بتائیں, اور جو کوئی کام کرے اس سے کم درجے کے جو مجرم ہوتے ہیں یا جس سے کم درجے کے کوئی کام ہوتے ہیں اس کے اوپر اگر توبہ کوئی کرنا چاہے تو کیا اس کے لیے پلٹنے کی گنجائش نہیں ہوگی؟ لیکن ہم یہ بھی دیکھیں کہ اگر کوئی پلٹتا ہے تو کیا ہم اس کو اس طرح سے ایکسیپٹ کرتے ہیں, یا ہم دوسرے کے لیے دروازے بند کر دیتے ہیں کہ اب کبھی واپسی نہیں ہے, جاؤ واپس انہیں اندھیروں میں. اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے, سوچیں اس پہ کہ یہ ساری آیتیں جب میں دیکھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی ہم میں سے شاید کسی کے ساتھ بھی یہ نہیں ہو, یہ یتیموں کے مال کا مطلب ہمارے پاس رکھا ہوا ہے امانت کے طور پہ, یا ہم نے اس کی ڈویژن کرنی ہے, یا ان میں سے شاید کوئی معاملات ہمارے ساتھ نہ ہوں یتیم کو گھر میں رکھنے کا یا عورتوں کے اوپر جو یہ باتیں کی گئی ہیں یہ سب چیزوں کا. لیکن کم از کم اتنا احساس ہمیں ان آیات کو پڑھ کے ہونا چاہیے کہ ہمارا رب واقعی کس قدر رحیم ہے کہ ایک ایک بندے کے دل کا حال اس نے بیان کر دیا اور اس کا احساس کیا کہ ایون وہ لوگ جو ایک مجلس میں سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں, کوئی نوکر ہیں, کوئی فقیر ہے, کوئی رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی یتیم ہے, ان کے دلوں کا بھی احساس کیا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کہ اپنا حق خود نہیں مانگ سکتے, وہ یتیم ہو چکے, ان کا کوئی والی وارث نہیں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بولا. ایسی عورتیں ہیں, ایسی لڑکیاں ہیں جو یتیم ہو چکی ہیں, چاہے بڑی بھی ہیں لیکن وہ یتیم ہو چکی ہیں, ان کا کوئی سہارا نہیں ہے, ان کے لیے اللہ تعالیٰ وکیل بنتا ہے. تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی دیکھ رہا ہے ہر ایک کے دل کے اوپر, ہر ایک کے دل پہ کیا گزر رہی ہے, اور دیکھ دیکھ کے احکامات اس نے دیے ہیں, اس کو اس کا بھی احساس ہے, اس کا بھی احساس ہے, اس کا بھی احساس ہے. ہم بھی انسانوں کے دلوں کے احساس کرتے ہیں اس طرح, اور خاص طور پہ کوئی توبہ کر کے اصلاح کر لے تو ہمارے رویے کیا ہیں, اس چیز کو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے. کیا ہم چانس دیتے ہیں اس کو واپس آنے کے لیے, اس کو انکریج کرتے ہیں, اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, یا اس کو دھتکارے رکھتے ہیں؟ اللہ معاف کر دے لیکن ہم اتنے سخت دل ہوتے ہیں کہ ہم نہیں معاف کرتے. اللہ اکبر. اور دیکھیں یہاں پہ ایک اور بات, یہ بے حیائی جو ہے یہ معاشرے میں کیسے پھیلتی ہے. اتنی بے حیائی کے اوپر بات آئی, اور میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ والی بھی آیت منسوخ ہو گئی اس سورہ نور کی آیت سے, اگر زنا کاری کو لیا جائے یہاں پہ, کہ اگر شادی شدہ ہے آدمی عورت نے ایسا کیا رجم کر ورنہ کوڑے کی سزا ہے. تو یہ بے حیائیاں کیوں پھیلتی ہیں معاشرے میں, ایسی باتیں اس نوبت تک کیوں جاتی ہیں؟ کیونکہ ہماری پوری سوسائٹی کو دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے سب اپنا رول پلے کرتے ہیں اس بے حیائی کو پروموٹ کرنے کے لیے. زنا تک ایسے ہی لوگ نہیں پہنچ جاتے, اس کے سٹیپس ہیں. اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں کہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو, ارے اس تک پہنچنا تو دور کی بات ہے, اس کی جو راستہ ہے نا وہ بھی نہیں لینا. جب نظریں بے باک ہو جاتی, نظروں میں حیا نہیں رہتی, نظر سے کام شروع ہوتا ہے اور پھر آگے سے آگے کام چلتا ہی جاتا ہے. تو جب نظریں بے حیا ہو جاتی ہیں, نظریں اٹھنے لگتی ہیں, اور نظریں اٹھنے کے لیے بھی بعض دفعہ ہم خود ایسے مواقع دیتے ہیں کہ دوسرے کی نظر اٹھے ہمارے لیے. بعض عورتوں سے جب بات ہو کہ بھائی بچیاں اس طرح بغیر حجاب کے, بغیر اس کے, اتنی سج دھج کے شادیوں پہ جا رہی ہیں, وہاں پہ سب مرد بھی ہوں گے, کیوں ایسے بھیج رہے ہیں؟ تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ بھائی پھر رشتے کیسے ہوں گے ان کے, یعنی آپ خود چاہتے ہیں کہ نظریں اٹھیں آپ کی بچی کے لیے. تو نظریں بے حیا ہوتی ہیں پہلے, پھر اس کے بعد آگے کام شروع ہوتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جو محفلیں ہیں وہ کیسی محفلیں, کیا وہ حیا کو پروموٹ کرنے والی ہیں یا بے حیائی کو؟ ہمارے ہاں جو میڈیا ہے وہ کس کو پروموٹ کرتا ہے؟ ہر ڈرامہ, ہر فلم, ہر افسانہ, ہر ناول, ہر ایک چیز جو بھی آپ کی اس سے تعلق رکھتی ہے, آپ کے ادب میں جو شاعری بھی ایون ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں چھوٹے بچے سے لے کے بڑے تک ایک لائن میں بتاتے, ایک شہزادہ اور ایک شہزادی ہے, چاہے وہ لڑکا لڑکی کہہ لیں, ایک شہزادہ شہزادی کہہ لیں, ان کی محبت ہوئی اور بس ہنسی خوشی رہنے لگے, یہ اس کا پورا مورل سٹوری کا یہی ہوتا ہے. تو کیا سکھا رہے ہیں ہم اپنے معاشرے کو؟ عشق معاشقے؟ ہم اپنے معاشرے میں کیا چیز پروموٹ کرتے ہیں دن رات؟ اس کے بعد یہی حالات ہوتے ہیں جو یہاں پہ یہ بتائے گئے ہیں نا, یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتے. اسی وجہ سے پھر گھروں کے اندر ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں. آگے انہی آیات کے اندر آئے گا, یہ ساری فیملی سے متعلق چیزیں ہیں, معاشرتی زندگی سے متعلق چیزیں ہیں. اور عورت کیوں بری لگنے لگتی ہے شوہر کو؟ کیونکہ اس کے ذہن میں وہ ہیروئن بیٹھی ہوئی ہے جو اس نے اسکرین پہ دیکھی, وہ اپنی بیوی تو پسند نہیں آئے گی. جب یہ چیزیں ہونے لگیں اور جب یہ قوم لوط کا عمل عام ہو جائے، اس کا تو اس حد تک ہے شوہر کو بھی اجازت نہیں اپنی بیوی سے یہ غیر فطری عمل کرے. اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا جو آدمی یہ کام کرے اپنی بیوی کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ملعون ہے جو اپنی بیوی سے غیر فطری طریقے سے تعلق رکھے. یہ نہیں ہے کہ بیوی تو میری اپنی ہے جو چاہوں کروں. مسلمان تمام معاملات میں اللہ کے حکموں کے تابع ہے. ایسا لانتی انسان پھر بتائیں کہاں ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوں اور ان کے گھروں میں برکتیں ہوں اور اس معاشرے میں برکتیں ہوں جہاں پہ یہ کام ہو رہے ہیں. تو ہم دیکھیں ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے، ہمارے ذریعے سے یا ہمارے گھروں میں کون سی چیزیں ایسی چل رہی ہیں، میڈیا ہے جو ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں. اور یہاں پہ ایک اور بات پتہ چلتی آیت 15 سے، ان کو قید رکھو گھروں میں جب تک کہ فوت نہ ہو جائیں. یہ ایسی عورت کی سزا ہے جو کہ زناکار ہے یا جو قوم لوط والا عمل کرے گی. عام عورت کے لیے یہ نہیں ہے. ہم یہ سوچتے ہیں یہ بہت نیکی پارسائی ہے کہ بس عورت کو قید کر دیا جائے، وہ گھر کے اندر بند رہے، کہیں باہر نہ نکلے، یہ بہت نیکی ہے. نہیں، اسلام اجازت دیتا ہے آپ ضرورت سے باہر نکلے. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس میں ایکسٹریم پہ چلے جائیں کہ بس ہر وقت باہر ہی گھومتی رہتی ہیں، لیکن اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلیں. ہاں ایسا حال حلیہ نہ بنائیں، ظاہر ہے حدود اور قیود ہیں وہ سب کو پتہ ہے، لیکن یہ اس حد تک ایکسٹریم ہو جانا اور یہ سوچنا کہ جو عورت گھر سے نہیں نکل رہی وہ گھر میں بند رہتی ہے، کتنی نیک ہے وہ، یہ بھی بالکل ہی بے عقلی کی بات ہے. تو بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھیں ان آیتوں سے ملتی ہیں، اس میں سے اپنے لیے جو سبق کی باتیں نا وہ دیکھنی چاہیے، وہ نکالنی چاہیے، کیا ہمیں سبق ملتے ہیں. انما التوبۃ علی الذین للذین یعملون السوء بجہالۃ، بے شک توبہ، اب یہ اگلی دو آیات میں توبہ کے بارے میں بات ہے، توبہ اللہ کے ذمہ ہے. یہ بہت بڑی بات ہے جو کہی گئی ہے، اللہ کے ذمے ہے. ذمے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود ہی لازم کر لیا. ہم تو نہیں یہ کہہ سکتی اللہ تیرے ذمے ہے، یہ بات اللہ تیرے پر لازم ہے، تیرے اوپر فرض ہے کہ تو ایسے کرے، ہم نہیں یہ کہہ سکتے اپنے منہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خود یہ الفاظ یہاں پہ بیان فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری لے لی. سمجھ لیں یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں توبہ قبول کروں. کن لوگوں کی؟ الذین یعملون السوء بجہالت ثم یتوبون من قریب، جو عمل کرتے ہیں برا جہالت کے ساتھ پھر توبہ کر لیتے ہیں قریب سے ہی. فاولئک یتوب اللہ علیہم، یہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ مہربان ہوگا. میں نے آپ کو بتایا تھا توبہ بھی دو طرفہ ہوتی ہے، ٹو وے ہے، بندہ توبہ کرتا ہے اور اللہ توبہ کرتا ہے. کیسے؟ توبہ کا آپ مطلب سمجھیں پہلے، توبہ کا مطلب ہے پلٹنا. بندے نے جب غلط کیا، اللہ کی نافرمانی کی، گناہ کیا، تو وہ اللہ سے دور ہو گیا تھا، دور چلا گیا. اب جب وہ دور چلا گیا تو وہ وہاں سے پلٹ آتا ہے، واپس اللہ کی طرف آ جاتا ہے، یہ ہے توبہ. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ بندے کی نافرمانی کی وجہ سے اس کی شفقت، اس کی توجہ ہٹ گئی تھی، وہ دور ہو گیا تھا. اب جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پلٹ آتا ہے، اپنی شفقت لے کر، اپنی رحمت لے کر، اپنا کرم لے کے بندے پہ وہ واپس پلٹ آیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ ہے. کہ وہ تواب ہے نا، کہا گیا تواب الرحیمہ، تو تواب ہونا کیا ہے؟ توبہ قبول کرنے والا. بندہ پلٹ آیا اس کی توبہ کرو وہ، اور یہ یتوب اللہ ہو، یعنی اللہ توبہ کر رہا ہے مطلب اللہ مہربان ہو گیا، اپنی شفقتوں کے ساتھ پلٹ آیا وہ بندے کے لیے. یہ بات سمجھ آ گئی ہو کی امید ہے. تو کس کے لیے ہے توبہ لازم؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کی ضرور توبہ قبول کر لیں گے. وہ لوگ جو کوئی برا کام کرتے ہیں جہالت کے ساتھ. جہالت کیا ہے؟ جہالت، ایک تو ہم لا علمی کو جہالت کہتے ہیں، کہ بھائی پتہ ہی نہیں تھا، کرتے رہے. اب ہم نے آج ہمیں قرآن ہم نے پڑھا، ہم نے کہا یہ ہم سے کیا ہو گیا، اور فوراً توبہ کر لی. بعض لوگ تو قرآن پڑھ کے بھی سوچتے ہیں نا کہ نہیں کوئی بات نہیں، ابھی ہم تھوڑا ٹائم لیں گے، ابھی ہم سوچیں گے، ابھی ہم یہ کریں گے، پھر اس کے بعد ہے۔ تو لیکن بعض لوگ جہالت میں تھے، انہوں نے اس وقت غلط کام کیے، جوں ہی پتہ چلا وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ یہ ہے توبہ کیسی ہے، میں نے قریب قریب سے ہی ہے، یعنی جلدی انہوں نے کر لی۔ اچھا، اس کے علاوہ اور جہالت بھی ہے۔ اور جہالت کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں تھا، پتہ تھا کہ یہ گناہ ہے، لیکن کیا ہوا، اب ہم کہیں بیٹھے، کسی مثلا مجلس میں بیٹھے، وہاں پہ اب کوئی ایسی باتیں شروع ہو گئیں جو غلط کام تھے، غلط باتیں تھیں۔ اب ہمارا ارادہ بھی نہیں تھا کہ ہم ایسی مجلس میں ہوں، لیکن بس شروع ہو گئی وہ کام وہاں پہ، اب ہم بھی جذباتی ہو گئے، جذبات میں آ کے ہم نے بھی دو چار باتیں کہہ دیں، یا اسی مجلس میں بیٹھے رہے جہاں پہ کچھ غلط کام ہو رہے تھے۔ اس کے بعد جب گھر آئے تو ایک دم اتنی پشیمانی، اتنا دکھ، کیا ہے یہ، کیا ہو گیا، یہ میں نے غلط کر دیا۔ ہوتا ہے نا ایسے، ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لاعلمی کی وجہ سے نہیں، وقتی طور پہ فار دا ٹائم بینگ انسان جیسے بھول جاتا ہے نا۔ اب بھول جب وہ گیا تو جوں ہی یاد آیا اس کو، یعنی وہاں سے اٹھے یا مجلس نہیں بھی ہے، ویسے ہی کوئی اور بات ہے، کوئی بھی گناہ کا کام ہے، ہو گیا، اس کے بعد ہوتے ہی انسان سوچتا ہے کہ یہ کیا ہوا میرے سے، میں تو سوچا نہیں تھا لیکن ایسا ہو گیا میرے سے۔ بعض دفعہ انسان چھپ چھپ کے غلط کام کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اس کو خیال آتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، میں نے غلط کیا ہے۔ تو اب وہ فوراً جب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مہربان ہو جاتا ہے۔ اب توبہ کیا ہے؟ توبہ کی کچھ شرائط ہیں، اور شرائط میں سب سے پہلی شرط ندامت ہے، کہ انسان کو شرمندگی ہو کہ یہ میرے سے کیوں ہوا، کیا ہو گیا، کیوں ایسا میں کر بیٹھی۔ گناہ کرتے ہی دیر نہ لگائے، گناہ کرتے ہی۔ اب دیکھیں بعض لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ گناہ کر رہے ہیں، بس کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، ان کو احساس نہیں ہے، پتہ بھی ہے یہ گناہ ہے، لیکن بس احساس نہیں ہے، بس کرنا ہے ہم نے، وہ کوئی شرم نہیں ہے، کوئی لحاظ نہیں ہے، کوئی توبہ نہیں ہے، وہ ان میں نہیں ہے، ندامت ہے ہی یہ۔ اب چاہے وہ جتنی بھی تسبیحاں کرتے جائیں، ان کی استغفار کی تسبیحوں کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ استغفار کے لیے، توبہ کے لیے تو ندامت چاہیے نا۔ جب دل میں گناہ کا احساس اتنا شدید ہو جائے کہ انسان کسی پل چین نہ پائے، شدید احساس، یہ کیوں ہوا میرے سے، میں کیا کر بیٹھی، ایسے نہ ہو کہ ہاں تو کیا ہو گیا، مجھ سے غلط ہو گیا تو چلو کیا بات ہوئی، اتنی بڑی بھی تو بات نہیں ہے یہ، اور اس نے بھی تو کیا تھا، ہاں چلو بس اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، بس ٹھیک ہے، نہیں یہ تو آپ کو کوئی ندامت نہیں ہے۔ یا پھر اوپر اوپر سے کہیں کہ ہاں بس اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن دل میں یہ ہے کہ ہائے کتنا مزہ آتا تھا جس وقت ہم یہ کام کرتے تھے، جب ہم بے حجاب پھرتے تھے، تو کتنا اچھے دن تھے وہ بھی۔ اگر ایسے ہے تو پھر تو کوئی ندامت نہیں۔ اگر یہ ہے کہ ہاں سارے یہ تو کرتے ہیں، اگر میں نے کر لیا تو کون سا اتنا بڑا تو نہیں میرا اسے کوئی جرم ہو گیا کہ جس کی وجہ کوئی اتنی بڑی بات ہو گئی ہو، یہ کوئی ندامت نہیں ہے۔ جب یہ سوچتے ہیں نا، اتنی بھی بڑی کیا بات ہے، ہم اپنے لیے تو ہمیشہ ایسا ہی سوچتے ہیں، دوسروں کے لیے بڑے سوچتے ہیں کہ یہ بہت بڑا گناہ اس نے کر لیا، لیکن اپنے لیے یہ سوچتے ہیں کہ کون سی اتنی بڑی بات ہو گئی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا، جب کوئی مشکل آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ میرے سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا تھا جس کی تو نے مجھے یہ سزا دی، یعنی میں تو کون سی معصوم ہی ہوں، میرے سے تو کوئی ایسا بڑا گناہ ہوتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، لیکن ندامت میں ہے ہی یہ کہ انسان کو اپنا گناہ پہاڑ کے برابر نظر آئے، تڑپا دے وہ گناہ اس کو، سمجھ آئی بات، چھوٹی سی بات نہ سمجھے اس کو، یہ ہے ندامت۔ تو ندامت کبھی ہوتی بھی ہے کہ نہیں، حقیقی پشیمانی جس کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ توبہ کی شرط ہے۔ اچھا، پھر نمبر ٹو شرط کیا ہے؟ جب یہ ظاہر ہے ندامت ہوگی تو انسان فوراً کہے گا میں اس گناہ کو چھوڑتی ہوں، یہ نہیں کہ استغفار کی تسبیحاں کر رہے ہیں ساتھ وہ گناہ بھی کرتے جا رہے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، ساتھ غلط کام بھی جاری ہے۔ نمبر تھری، دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ، پکا ارادہ کہ میں اب کبھی یہ کام نہیں کروں گی، کبھی کرنا ہی نہیں میں نے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ دوبارہ کبھی ایسی مجلس میں بیٹھے، دوبارہ کبھی اس جگہ پہ گئے، دوبارہ کبھی کچھ ایسا ہوا تو پھر سے دوبارہ وہ کام ہو گیا، تو پھر سے بھلے ہو جائے، پھر توبہ کر لیں، لیکن اس وقت کم از کم یہ ارادہ کریں اب نہیں میں نے کرنا، اب جو مرضی ہو میں نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اتنا پکا ارادہ ہونا چاہیے. تو تاب بہ فلائے کا یتوب اللہ علیہ، یہ لوگ ہیں جن پہ اللہ مہربان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیے ان کو معاف کرنا. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے غلط ایگزٹ لے لیا تو اب آپ چلتے جا رہے ہیں، ایک دم آپ کو پتہ چلا او ہو ہم نے تو غلط ایگزٹ لے لیا، اب کیا کریں گے؟ ہاں واپس موڑیں گے نا گاڑی کو، چلتے ہی تو نہیں جائیں گے. تو واپس پلٹنا یہ ہے توبہ، کہ واپس اب آ جاؤ. وہ کہتے ہیں نا صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے، لیکن واپس تو آئے نا، اگر اسی راستے پہ چلتا گیا تو وہ توبہ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دن کے وقت ہاتھ پھیلاتا ہے کہ جس نے رات کے وقت گناہ کیے ہیں وہ توبہ کر لے، اور رات کے وقت ہاتھ پھیلاتا ہے کہ جس نے دن کے وقت گناہ کیے ہیں وہ توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے. میرا رب اتنا مہربان ہے جو ایسے مجرموں کو بھی اصلاح کا اور توبہ کا موقع دے دیتا ہے کہ تم بھی توبہ کر کے میرے پاس واپس آ سکتے ہو، میرے دروازے کھلے ہوئے تمہارے لیے، کھلے ہوئے تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ پوری زندگی انسان کے لیے دروازے کھلے رکھتا ہے کہ انسان پلٹ آئے، تو یہ اس کی رحمت ہے. اور اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں انسان کی توبہ سے. حدیث میں اس کو ایسے بیان کیا گیا ہے کہ جیسے ایک آدمی صحرا میں گیا اور اس کے پاس ایک اونٹ تھا، اونٹ کے اوپر اس کا کھانا پینا سب اونٹ پہ لدا ہوا تھا، اور وہ آدمی وہاں پہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے. جب اس کی آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے اونٹ ہی نہیں ہے. صحرائی لوگوں کو یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ آ سکتی، ہمیں شاید اتنی نہ سمجھ آئے، کہ وہ اونٹ جو ہے وہ سمجھ لیں اس کی لائف ہے، لائف لائن، اب لائف نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اونٹ نہیں، اونٹ کے اوپر کھانا، اونٹ کے اوپر پینا ہے، نہ وہاں پہ کوئی سواری، نہ کوئی بندہ بشر، نہ کوئی انسان، نہ کوئی بستی، کچھ نہیں ہے، دور دور تک صرف ریت ہے. وہ ادھر جاتا ہے، ادھر جاتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، اونٹ کو ڈھونڈتا ہے، دور دور تک کہیں اونٹ کا نام و نشان نہیں ہے. آخر وہ وہاں پہ آ کے پھر درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بس اب کیا، اب تو موت کا ہی انتظار ہے، اب تو مجھے موت ہی آ جانی ہے، بھوکا پیاسا مر جائے گا وہاں پہ، کہاں پیدل بھی نہیں کہیں جا سکتے. تو اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے اونٹ اس کے سامنے کھڑا ہوا. اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اونٹ کو دیکھ کے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ اس کے منہ سے کہنا اس کو یہ چاہیے تھا اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، تو خوشی کے مارے اس کے منہ سے نکل جاتا ہے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنی خوشی اس بندے کو ہوتی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے کہ میرا بندہ پلٹ آیا میرے پاس، وہ میرے سے دور چلا گیا تھا، میری طرف واپس آ گیا. حالانکہ اس کو ہماری توبہ کی کیا ضرورت ہے، اس کا جہان، اس کی بادشاہی تو چل رہی ہے، ہماری توبہ سے ہمیں ہی فائدہ ہے نا، ہم اللہ کے عذابوں سے بچ جائیں گے، ہم جہنم سے بچ جائیں گے، ہم دنیا کی رسوائی اور دنیا کے عذابوں سے بچ جائیں گے. لیکن خوش اللہ ہوتا ہے اس پہ، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے. یہ بدو جتنا خوش ہوا اپنے اونٹ کو دیکھ کے، اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ واپس تو آئے نا میری طرف. تو اللہ تعالیٰ نے تو دروازے کھولے ہوئے ہیں اور فرما دیا ہے کہ توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. جس نے توبہ کر لی نا، اس کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو ایسے وائپ آؤٹ کر دیتے ہیں، ایسے مٹا دیتے ہیں کہ اس کا ٹریس ہی نہیں رہتا، جیسے کہ کبھی کیا ہی نہیں. آپ مجھے بتائیں کیا پھر ہمارا رب ہماری ماں سے زیادہ مہربان نہیں ہے؟ ماں سے زیادہ محبت کرنے والا کیسے نہیں؟ دنیا میں انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا، ماں بھی تانے مارتی ہے، ماں کی بھی توجہ ہٹ جاتی ہے. ایک بچے سے کوئی زیادہ ہی بڑی غلطی ہو گئی، چھوٹی موٹی نہیں، کوئی زیادہ ہی بڑی غلطی ہو گئی، کوئی زیادہ ہی بڑا، کوئی ایسا اللہ معاف کرے، کوئی ایسا اولاد سے کام ہو جاتا ہے تو ماں جو ہوتی ہے اس کی بھی توجہ اس بچے سے ہٹ جاتی ہے، کہتے دور ہو جا تو میرے سے، تو دوسرا بچہ اس کو پسند آنے لگتا ہے، یہ بچہ نہیں اچھا لگتا، اس بچے سے توجہ بھی ہٹ جاتی ہے، شفقت بھی ہٹ جاتی ہے، محبت بھی اس طرح سے نہیں دیتی، اور تانے بھی ملتے ہیں اس کو، برا بھلا بھی کہتی ہے، اور میرا رب دیکھو کیا وہ ماں سے زیادہ مہربان نہیں، کیا وہ باپ سے زیادہ شفیق نہیں، کہ ایسے مجرم کو جو اس گناہ میں بھی لت پت ہو جائے وہ بھی واپس آ جائے، وہ بھی پلٹ آئے، اور دوسروں کو بھی منع کر دیا، تم نہ میرے بندے کو آپ کچھ کہنا، میں نے اس کو جو معاف کر دیا، میں جو تواب الرحیم، ایسے مہربان رب کے ساتھ پھر ہمارا رویہ کیا ہوتا، ایسے مہربان رب کے سامنے تو یہ بات سن کے ہی انسان کو ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ میں تو کبھی بھی ایسے رب کی نافرمانی نہ کروں جو اتنا مہربان، وہ میرے اوپر اتنا مہربان، میں کیا کر رہی ہوں، وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہماری کون سی برائی ایسی ہے جس کا علم اس کو نہیں ہے، اور وہ حکمت والا ہے، دیکھو اس نے کیسے، جیسے لگتا ہے کہ کوئی آج کا تو دن بھی ہوا نا کہ جس میں اللہ تعالیٰ ایسے معاف فرما دیتے ہیں، یہ وہ دن ہے کہ لوگ جب وقوف عرفہ کرتے ہیں، عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ اتر آتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرے بندے میرے سامنے جنت کی امید لے کے آئے ہیں، اور دیکھو بکھری ہوئی حالت میں ہیں، دور دراز کے مقامات سے میرے پاس آئے ہیں، اگر میرے بندوں کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر یا بارش کے قطروں کے برابر یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو میں ان کو بخش دوں گا، میں نے ان کو بخش دیا، اور جن کی یہ سفارش کریں ان کو بھی بخش دیا، اسی لیے تو شیطان اتنا روتا ہے اس دن کہ اب میری ساری محنت ضائع ہو گئی، کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ہی معاف کر دیا، اور اللہ فخر فرماتے ہیں فرشتوں کے آگے، دیکھو فرشتوں ان لوگوں کو کہاں کہاں سے آئے ہوئے، بکھرے بال ہیں اور کیسے ان کی حالت ہے، یہ اس رب کی مہربانی ہو سکتی ہے، اور کسی کے اندر یہ حوصلہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو اس طرح سے معاف کرے، یہ تو ایسے لگتا ہے کوئی باہیں پھیلائے کھڑا ہوا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ آ جاؤ میرے پاس میری آغوش میں، دنیا تمہیں برا کہتی رہے گی، ایک اس بندے کی طرف سوچیں، ہم ایسے سوچ رہے ہیں نا، اپنی جگہ پہ نہیں رکھ کے، اپنے آپ کو ایک مجرم کی جگہ پہ رکھ کے سوچیں کہ جس انسان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے وہ تو پہلے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، غلطی ہو گئی اب ڈپریس ہو گیا، اب اگر اس کے لیے دروازے بھی بند ہو جائیں تو وہ کدھر جائے، اسی لیے تو لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا نا کہ ایسے، ہمیں تو ہمارا دین کتنا پیارا توبہ کا میسج دیتا ہے کہ اللہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، اس بندے کا حوصلہ دیکھیں کتنا بڑھتا ہے، وہ کہتا ہے ساری دنیا میرے سے ناراض ہو جائے یا میرے سے تانے دیتی رہے، میرا اللہ تو میرے ساتھ ہے نا، اس نے تو مجھے قبول کر لیا نا، اسی لیے پھر ایک گناہگار جب توبہ کرتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے تو وہ ایسا پلٹ آتا ہے، کیونکہ واقعی وہ پھر اس چیز کو فیل کرتا ہے کہ جس وقت سب نے مجھے چھوڑ دیا اس وقت بھی میرے رب نے مجھے تھام لیا، لیکن ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، اب یہ دو بڑی زبردست آیتیں ہیں توبہ کے اوپر، کہ ان کے لیے توبہ نہیں ہے جو عمل کرتے رہتے ہیں برے، حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب حاضر ہوتی ہے ان کے ان میں سے کسی ایک کو موت، قال انی تبت الان، وہ کہتا ہے اب میں توبہ کرتا ہوں، تب جا کے کہہ رہا ہے، اب کہہ رہا ہے، اب جب تیرے ہاتھ پیر جواب دے گئے، تیری ہمت ختم ہو گئی، موت کے فرشتے سامنے نظر آ رہے ہیں، اب پتہ ہے کہ میری اندر تو ہمت ہی نہیں رہ گئی کوئی گناہ کرنے کی، تو اب تو کہہ رہا اب میں معافی مانگتا ہوں، ایسوں کی کوئی توبہ نہیں ہے، توبہ کا دروازہ بند ہو چکا، وللذین یموتون وہم کفار، اور نہ ان لوگوں کی توبہ ہے جو مر جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہیں، اب کافر مرے کفر پہ مرے، ساری زندگی کفر کیا، اور قیامت کے دن جا کے کہیں یا اللہ اب ہم نے دیکھ لیا سارا کچھ، اب تو ہمیں معاف کر دے، اب ہم توبہ کرتے ہیں، اب ہمیں دنیا میں پھر سے بھیج دے تاکہ ہمیں نیک عمل کریں, تو ان کی اب کوئی توبہ نہیں ہے. یہ جو ہم پلان بناتے رہتے نا, کوئی بات نہیں آج یہ کر لوں پھر کل توبہ کر لوں گی, یہ ذرا اوکیجن گزر جائے پھر توبہ کر لوں گی, کوئی بات نہیں یہ جو میں یہ کام کرنے لگی ہوں نا یہ بس کر لوں, یہ بس کر لیا نا اس کے بعد یہ ٹائم گزر گیا, تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں مثلا شادی کا اوکیجن ہے, چلو کوئی بات نہیں ابھی یہ کر لیتی ہوں تو شادی ختم ہو جائے تو توبہ کر لوں گی. آپ کو کیا پتا شادی کے گھر تک پہنچیں گی بھی کہ نہیں پہنچیں گی, ہمیں نہیں پتا کس وقت موت آ جاتی ہے. اب ہمارے سامنے ایک حادثہ ہوا یہاں پہ کہ پارک سے آتے آتے اور دیکھو راستے میں ایک فیملی کی ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ موت ہو گئے. ابھی رائڈز لے کر آ رہے ہیں, ابھی جھولے جھول کے آ رہے ہیں, ابھی خوشی خوشی وہاں سے آ رہے ہیں کھا پی کے, تو موت کس کارنر پہ کھڑی ہوئی ہے ہمیں کیا پتا کہ وہ وہاں پہ ہمارا انتظار کر رہی ہو, اور ہم یہ سوچ کے بیٹھے نہیں بس یہ کر لوں گی نا پھر اس کے بعد, تو ہم نے لکھوایا ہوا ہے کہ ہمیں اس کے بعد ہی موت آئے گی. تو جو رکتے نہیں ہیں یا جو اصرار کرتے رہتے ہیں ساری زندگی وہ کرتے رہے, توبہ کا مطلب ہے سٹاپ کرنا, سٹاپ جیسے ریڈ لائٹ پہ آپ سٹاپ کر جاتے ہیں نا اس طرح. ہاں جہالت میں ہو جائے وہ الگ بات ہے, وہ پہلے گزر چکی ہے, لیکن ادروائز آپ نے اپنے طور پہ سٹاپ لگایا ہے. تو ایسے لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے, چاہے وہ توبہ استغفار کی تسبیحاں پڑھتے رہیں ان کی توبہ نہیں ہے, کیونکہ ساری عمر گناہوں میں پڑے رہے, جب عین موت کا وقت آیا تو اب کہہ رہے ہیں توبہ. کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کوئی ایسا بات ہو جاتی ہے, انسان کی موت کا وقت کوئی ٹائم بھی ہو سکتا ہے, نیند میں موت آ سکتی ہے, ہو سکتا ہے رات کو سوئے صبح اٹھے ہی نہیں, تو ہم کیسے سرٹنلی کہہ سکتے ہیں کہ جب موت آئے گی تو میں اس سے پہلے کر لوں گی. جو لوگ ویٹ کرتے رہتے ہیں بڑھاپے میں کر لوں گی توبہ, ابھی میں سارے مزے لوٹ لوں پھر ایک ہی دفعہ حج پہ چلی جاؤں گی, آخر میں حج پہ چلی گئی تو سارے معاف ہو جائیں گے. آپ کو کیا پتا حج تک جانے کی نوبت بھی ملتی ہے کہ نہیں. گناہ چھوڑنا ہے تو آج چھوڑو, آج چھوڑو, آج اللہ کے آگے توبہ کرو. آج کا تو دن ہی اتنا مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خود اپنی رحمتیں لے کر نزول فرمائے ہوئے ہیں پہلے آسمان پہ, تو اس وقت تو جو توبہ ہے وہ تو کیا ہی بات ہے. تو ہم سب سے پہلے اپنے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی آج کے اتنے مبارک دن پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرما دے, ہمیں معاف کر دے ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ جو ہم نے نادانی میں جانتے بوجھتے جو بھی کیے, اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے. جو ہمارے زبان کے گناہ ہیں, جو ہمارے کانوں کے گناہ ہیں, جو ہمارے آنکھوں کے گناہ ہیں, جو ہمارے ہاتھوں پیروں کے گناہ ہیں, ہمارا تو ایک ایک رواں رواں گناہوں میں جکڑا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے. ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارے گناہ دھل جائیں, ہماری نیکیاں اتنی نہیں کہ ہماری نیکیاں ہمارے گناہوں کو مٹا دیں, مگر اللہ کی رحمت ضرور اتنی بڑی ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو مٹا سکتی ہے. ہم سب کے گناہ اس کی رحمت کے آگے بہت چھوٹے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اپنی نظر کرم ہم پہ بھی فرما دے. جہاں پہ حج والوں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے بھی گناہ معاف فرما دے. یہاں تک تلاوت سنیں پھر آگے چلتے.
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا
حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک موت کا غرغرہ نہیں بولتا نا یہ گھنگرو یہ جو یعنی نزع کا عالم جب تک انسان کا نہیں ہوتا اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور اللہ تعالیٰ اور شیطان میں ایک مکالمہ ہوا تھا جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے نکالنا تھا وہاں سے آسمانوں سے تو اس نے کہا تھا اے اللہ تیری عزت کی قسم ہے میں انسانوں کو گمراہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا مجھے بھی میری عزت کی قسم ہے میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے تو توبہ اتنی پیاری چیز ہے اور خاص طور پہ دیکھیں اب ہم تو ان لوگوں میں ہو سکتے ہیں یعملون سوء بجہالت ہمیں بہت ساری چیزوں کا علم ہے کہ یہ چیز گناہ ہے یہ چیز غلط ہے ہم نے پڑھ بھی چکی ہے پھر بھی جہالت میں ہمارے سے گناہ ہو جاتے ہیں جذباتی ہو کے گزرتے ایک دم غصہ آ گیا کوئی بات ایسی ہو گئی ایک دم ایسے جذبات آ گئے انجام سے انسان غافل ہو جاتا ہے حماقت میں کوئی بات کر دی بے وقوفی میں کر دی صرف لا علمی کی بات تھوڑی ہے تو پھر بھی دیکھیں 3-7 تک یہ جو فرشتہ ہے جو لیفٹ طرف بیٹھتا ہے 3-7 تک انتظار کرتا ہے پھر برائی لکھتا ہے اللہ اکبر اتنا رب مہربان ہے تو توبہ کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ سمجھ لیں ایک سزا انسان اپنے آپ کو دیتا ہے کیسے سزا دیتا ہے کہ انسان اندر ہی اندر سلگتا ہے، اندر ہی اندر اپنی آپ کو اذیت میں مبتلا رکھتا ہے، مسلسل بار بار اس کو یہ ہوتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، بار بار یاد آتا ہے، بار بار وہ توبہ کرتا ہے، اس کے دل کی صفائی ہوتی رہتی ہے۔ اس طرح ہی اس کی توبہ قبول ہوتی ہے جب انسان دل کی گہرائی کے ساتھ توبہ کرتا ہے، جو اندر سے انسان کو ہلا دے۔ جیسے والکینو پھٹتا ہے نا، جب والکینو پھٹتا ہے ساری زمین ہلنے لگتی ہے نا، زمین کے اندر جو لاوا ہے وہ باہر نکل آتا ہے۔ تو توبہ بھی کچھ ایسی چیز ہے، انسان کے اندر جو لاوا ہے نا، اندر پک رہا ہے، وہ اندر ہی اندر گھل رہا ہے کہ میں مجھ سے کیوں ہو گیا۔ توبہ کے الفاظ نکلتے ہیں تو وہ باہر آ جاتا ہے، پھٹ پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گر جاتا ہے، اس کے آنسو نکلنے لگتے ہیں، انسان کے سارے وجود پہ زلزلہ طاری ہو جاتا ہے۔ تو انسان یعنی اپنا اتنا محاسبہ کرے، اتنا سخت اپنے اوپر چیک رکھے کہ اس کے اندر یہ چیز رہے کہ کہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے۔ جو اپنے آپ کو اس طرح اپنا پیچھا کرتا رہے گا نا ہر وقت، وہ جب رب تک پہنچے گا تو پاک صاف ہوگا۔ اس لیے انسان چیک رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو انسان جب غلطی ہو دوڑ کے اللہ کی طرف جائے کہ اللہ جو ہو گیا ہو گیا، اب اللہ اب نہیں کروں گی۔ بس یہ کشمکش نہ ساری زندگی جاری رہے گی، یہ ایک دن دو دن کی بات نہیں ہے، یہ ساری زندگی رہنی۔ غلطیاں ہوں گی اور پھر ہم اپنا رخ اللہ کی طرف کریں۔ بس زندگی میں نیت ہمیشہ یہی ہر وقت کرنی ہے کہ آئندہ نہیں کروں گی یہ، کیونکہ یہ ہماری پکی عادتیں جو ہوتی ہیں، یا جب بھی ہم جذبات میں آ جاتے ہیں، یا کبھی کسی کی سے محبت میں، یا کبھی کسی کی نفرت میں ہم سے زیادتیاں ہو جاتی ہیں، تو وہ ظاہر ہے پھر ایک دم انسان اس چیز کو اوور کم نہیں کر پاتا۔ آہستہ 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 انسان اپنے ایک مقام تک پہنچتا ہے کہ جس کے اندر وہ اپنے آپ کو واقعی، پھر بھی انسان ہی ہے، خطا ہوگی، پھر بھی غلطیاں ہوں گی، تو لیکن غلطیوں کی ہو سکتا ہے تعداد کچھ کم ہو جائے، لیکن پرفیکٹ تو کبھی نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم یہ سے مایوس ہو جائیں لو اب تو میں کبھی ٹھیک ہوتی نہیں، قرآن پڑھ کے بھی میں ٹھیک نہیں ہوئی، تو پھر کیا فائدہ؟ نہیں، ہوتی رہیں گی غلطیاں۔ تو جو ایسا بندہ ہے نا، اولئک اعتدنا لہم عذاباً الیماً، اب اس کے لیے وہ اس پہ مر گیا نا، اب اس کے لیے توبہ کا دروازہ تو نہیں کھلنا، ہاں جہنم کا دروازہ ضرور کھل جاتا ہے۔ تو ہمیں ایک دروازے کو چوز کرنا ہے، یا تو توبہ کا دروازہ کہ اس سے ہم گزرتے رہیں، یا پھر جہنم کا دروازہ کھل جائے گا۔ یا اگر یہ سوچ کے رکھا ہوا ہے کہ مرنے سے پہلے کر لوں گی، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے بس اپنی رحمت سے۔ اب یہاں پہ آگے عورتوں کے کچھ مسائل کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے اب تم ایمان لے آئے ہو نا، اب کیا ہے تمہارے لیے؟ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی۔ ان کے عربوں کے ہاں کیا طریقہ ہوتا تھا، بہت سارے عورتوں کے ساتھ ظاہر ہے ناانصافیوں کے، اس طرح زیادتیوں کے طریقے تھے، مگر ایک طریقہ کیا تھا کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا تو جیسے اس کا مال بٹتا تھا نا وراثت کا، اسی طرح اس کی بیویاں بھی بٹ جاتی تھیں۔ یعنی جو بیٹے ہیں، سوتیلے بیٹے، ان عورتوں کے سکے بیٹے نہیں، ظاہر ہے اس آدمی کی دوسری کسی بیوی سے جو بیٹے ہیں، وہ اپنی سوتیلی ماں کو وہ ایسے ہی وراثت سمجھیں گے جیسے دوسرا مال سمجھ لیں۔ یا جو آدمی کے بھائی ہیں یا کوئی اور رشتے دار جو ہے وہ آ جاتے تھے، اب وہ آ کے ان کی دیوار کے اوپر اپنا کپڑا ڈال دیتے تھے۔ آمندہ تو اب مر گیا، وہ اپنا عورت پہ کے خیمے پہ یا اس کی دیوار پہ کپڑا ڈال دیں گے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ بس عورت کا، اب میں اس کا مختار ہوں، میرے پاس اتھارٹی ہے اس کے لیے، جو میں جیسے چاہوں کروں، ٹھیک ہے۔ اب بعض دفعہ وہ سوتیلے بیٹے ہی ان سے شادی کر لیتے تھے، بعض دفعہ ان کو ایسے ہی گھر میں رکھ لیتے تھے۔ اب وہ عورت بجائے اس کے کہ اپنے میکے چلی جائے، یا میکے والوں کا اس کے اوپر کوئی اختیار ہو، ان کا کوئی اختیار ہوتا ہی نہیں تھا، نہ وہ عورت کہیں شادی کر سکتی تھی۔ بعض دفعہ یہ لڑکے کہتے تھے سوتیلے بیٹے کہ اچھا وہ جو مہر ہمارے باپ نے تمہیں دیا تھا پہلے وہ ہمیں واپس کرو، کیونکہ بڑے بڑے مہر ہوتے تھے، کبھی کسی نے باغ دیا ہوا ہے، بہت امیر ہے تو اس نے کوئی باغ دے دیا ہے، کسی نے کوئی اور چیز، کسی کے جیسے آج کے وقت میں بھی نام لکھوا دیتے ہیں جائیدادیں وغیرہ یا کچھ، تو وہ کہتے تھے کہ پہلے وہ واپس کرو تو پھر ہم تمہیں آزاد کریں گے یا جہاں تم نے شادی کرنی ہوگی. اسی طرح ایک یہ بھی تھا کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا تھا تو طلاق دیتے وقت یہ شرط رکھ لیتا تھا کہ اب میری مرضی کے بغیر تم کسی سے شادی نہیں کر سکتی. بھئی یہ کیسی شرط ہے؟ اب وہ آزاد ہو کے بھی سمجھ لیں آزاد نہیں ہے. اب دوسری شادی کرتے وقت کہتا تھا کہ اب دوسرا جو تمہارا ہسبینڈ تمہیں جو مہر دے گا وہ تم مجھے دو گی. تو بہت ساری اس طرح کی زیادتیاں ہوتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بہاف پہ بات کی ہے کہ یعنی تم ایسی زیادتی نہیں کر سکتے, تم ان کے وارث نہیں بن سکتے عورتوں کے, زبردستی تم وارث بن کے بیٹھ جاؤ. وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْدِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ, اور نہ ہی تم یہ کر سکتے ہو کہ تم مجبور کرو ان کو تاکہ تم لے جاؤ باز کو, باز جو دیا تم نے ان کو. دیا تم نے ان کو کیا؟ چاہے خود دیا ہوا ہے تو تم چاہتے ہو کہ اب یہ ہمیں واپس کر دیں, یا تمہارے باپ نے دیا ہے یا اس کو کسی نے بھی دیا ہے ان کو, وہ تم لے لو. اس کے لیے تم ان کو روک نہیں سکتے. جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ صرف اس لیے روکتے تھے کہ اب مال مل جائے ہمیں, مہر لینا چاہتے تھے کہ جو ہمارے باپ نے مہر دیا تھا وہ ہمیں واپس کرے, یا کچھ حصہ چلو دے دے. اور اسی طرح جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ طلاق دیتے وقت بھی یہ کر لیتے تھے کہ وہاں سے کچھ ملے گا تو وہ ہمیں دینا. اور بھی بہت طرح کی زیادتیاں ہوتی تھیں, لیکن آپ بس ایک رول یہ بات یاد رکھیں اس آیت سے, مطلب یتیم بچیوں کے اوپر بھی اس طرح سے ہی ہو جاتے تھے کہ بس قابض ہو گئے ہیں, ان کے وارث جیسے بن گئے ہیں, یہ اب ان کو کہیں نہ شادی کرنے دیں گے نہ کچھ. تو یہ نہیں کیا جا سکتا. یعنی عورت ایک آزاد انسان ہے, اس کو اس طرح سے جیسے مال ہے اس طرح سے سمجھ لینا کہ یہ بھی ہماری ملکیت ہے, اس طرح تم نہیں کر سکتے. ہاں ایک صورت میں تم ان کو روک سکتے اور لے سکتے ہو یہ واپس, الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ, اگر وہ ارتکاب کریں کسی کھلی بے حیائی کا. جنرل رول تو یہ ہے کہ جو دیا ہے وہ واپس نہیں لے سکتے, لیکن اگر کوئی بے حیائی کی کوئی بات کرے, زنا کرے, تو پھر ہاں جیسے کوئی آدمی ہے اپنی عورت کو نہیں چھوڑ رہا, اس کو اتنا تنگ کر رہا ہے, اتنا تنگ کر رہا ہے کہ کسی طرح اب یہ کہے کہ اچھا بھائی جو مہر یا جو چیزیں تم نے مجھے دی ہیں وہ واپس لے لو, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے بزنس اس کے نام کیا ہوا ہے, میں نے فلانی اپنی جائیداد اس کے نام کی ہوئی ہے, اگر اس کو طلاق دیتا ہوں تو سارا کچھ چلا جائے گا. تو اب اس کو اتنا تنگ کرتے ہیں کہ وہ مجبور ہو جائے کہ اچھا میرے سے یہ سارا کچھ اپنا مال واپس لے لو, مجھے جانے دو پلیز. تو اتنی اس کو روک کے رکھتے, اس کو مجبور کر دیتے, اس سے منع کیا گیا. کوئی چیز بھی جو دی ہوئی ہے واپس نہیں لے سکتے, نہ مہر لے سکتے نہ کوئی چیز. اب وہ پتہ دوسری چیزیں جو دی ہوئی ہیں واپس, تحفہ تن دی جاتی ہیں, تحفے کو واپس لینا کیسا ہے؟ حدیث میں آتا ہے تحفے کو آپ نے جو گفٹ کسی کو دیا اس کو واپس لینا ایسے ہے, استغفر اللہ ربی, کہ جیسے کتا وومٹ کرتا ہے اور اپنی وومٹ کو خود چاٹ لے. اتنی گندی اور گھن والی بات ہے کہ جب آپ کسی کو تحفہ دے اور اس کو کہے نہیں اب میرا تحفہ واپس کرو. تو جو چیز تم نے ان کو دی ہوئی ہے اس کو واپس نہیں لے سکتے. اور فرمایا انلیس, اس کنڈیشن پہ واپس لے سکتی, ایک ہی صورت ہو سکتی, اور وہ یہ کہ اگر وہ بدکاری آدمی کو پتہ چل گیا کہ یہ کوئی زنا یا قوم لوط والے عمل یا ان چیزوں میں کسی میں ہے, تو پھر اس کو یہ کر سکتا ہے کہ وہ روکے رکھے اس طرح سے کہ تم مجھے واپس دے کے جاؤ. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور دیکھیں کتنا پیارا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایمان والوں کو, ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو. معروف کون سا طریقہ ہوتا ہے؟ جس کو سارے اچھا سمجھتے ہیں, شریعت بھی اچھا سمجھتی ہے, جو جانا بوجھا ہر ایک کے نزدیک اچھا طریقہ ہے, ورنہ تو کوئی خود ہی کہہ سکتا ہے کہ میرا بڑا اچھا طریقہ ہے, لیکن جس کو سب کہیں کہ ہاں واقعی بڑے اچھے طریقے سے رکھ رہا ہے. تو یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نوٹ کریں, کس کو کہا جا رہا ہے؟ شوہر کو کہا جا رہا ہے. تم ایسے یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراضگیاں, چھوٹی چھوٹی بات پہ بستر الگ کر لینا, چھوٹی چھوٹی بات پہ عورت سے تعلق ختم کر دینا, اس کے ساتھ بات چیت ختم کر دینا, اس کو تنگ کرنا شروع کر دینا, ناراضگیاں گھر کے اندر ہیں, جھگڑے ہیں, نہیں. اچھے طریقے سے ان کے ساتھ زندگی بسر کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی گھر والیوں کے ساتھ اچھا ہے, اور میں تم سب سے بہتر ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ, سب سے بہتر. اب دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سورہ تحریم میں آگے آئے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے لیے اپنے لیے شہد کو حرام کر لیا تھا بیویوں کی خاطر، ان کی دلجوئی کے لیے. تو آج کے وقت میں تو کوئی بھی نہیں ایسا کرنے کا سوچ سکتا کہ اپنی بیوی کی پسند کے لیے اپنی پسند کو چھوڑ دے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے تھے، ان کا تو خیر کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. آج کے وقت میں بھی جو اپنے آپ کو دیندار کہلاتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ بیویوں کے ساتھ سختی کرنا یا گھر والیوں کے ساتھ سختی کرنا یا یہ کرنا، یہ پتہ نہیں ہمارا کتنا روب رہے گا اور ہم کتنے اچھے رہیں گے. نہیں، ہمارا دین ہمیں کتنی پیاری تعلیم دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ بھی لگاتے تھے. اب کوئی بندہ کہے کہ دیکھو دوڑ لگائیں تو ہمارا روب کیا رہ جائے گا اگر ہم نے ایسا کوئی کام بیوی کے ساتھ کوئی گیم کھیل لی. تو یہ تو خاص طور پہ جو دین کی طرف آ جائیں وہ تو بس اس کو بہت ہی بری چیز سمجھتے ہیں کہ مطلب اس کو کیا سمجھا جائے گا، ہماری کیا مطلب. وہ اپنی نا ایک روب بھی، ایک مصنوعی ہم نے روب رکھا ہوا ہے کہ ہمارا بس روب اس کے اندر ہی ہے. سختی ہو گھر میں آتے ہی ایک تیوری چڑھ جائے اور سب کے اوپر غصہ نکالیں اور سب کو ڈانٹیں اور ڈپٹیں اور سب ڈر ڈر کے رہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت کامیاب شوہر ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ جتنے زیادہ شفیق اور مہربان تھے اور جس طرح ان کی دلجوئی کیا کرتے تھے، جیسے حضرت صفیہ کی مجھے بات یاد آ گئی، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمانے لگیں کہ دیکھیں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ مجھے کہتی ہیں کہ ہم تو مطلب صحابیوں کی بیٹیاں ہیں، تو رو رہی تھی بیٹھی بھی کہ وہ تو یہ کہتی ہیں اور مجھے کہتی ہیں تم یہودی کی بیٹی ہو، تو اس پہ دکھی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تو تم کہنا کہ میں تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی یعنی ان کی اولاد میں سے ہوں، ان کی بہن ہوں. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی بھی دل جوئی کیا کرتے تھے، ان کے دل خوش کرتے تھے، ان کے دل بہلاتے تھے. اب دوڑ لگانے کا کیا تھا، اس میں بھی کیا وہ تھا، بیویوں کی دل جوئی کرنا. بہت ان کے ساتھ نرم اخلاق رکھتے تھے، خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے، ان سے ہنسی دل لگی کی باتیں کیا کرتے تھے، ان کے دلوں کو اپنی مٹھی میں رکھتے تھے. جب ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے لگے تو ایک بیوی کہنے لگیں کہ کاش یہ بخار مجھے ہو جاتا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہوتی. یہ ایسے ہی نہیں کہا جا سکتا، یہ واقعی جب دل کے اندر محبت ہو تو کہا جا سکتا. اور شوہر کے ساتھ تو ایسا معاملہ ہوتا ہے نا، دن رات کا معاملہ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے یہ صرف وہ بات نہیں تھی کہ ایز ایک نبی کے ان کو یہ کہہ رہی ہیں، بلکہ ایز شوہر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اچھا رویہ رکھا ہوا تھا کہ ان کے دل جیت لیے تھے. اور سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتے تھے. جس بیوی کے ہاں آپ کو رات گزارنی ہوتی تھی، آپ کی ساری بیویاں وہاں پہ جمع ہو جاتی تھیں، دو گھڑی بیٹھتی تھیں، بات چیت کرتی تھیں. کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان سب کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا کھانا کھاتے تھے، پھر سب اپنے اپنے گھر چلی جاتی تھیں اور آپ وہیں آرام فرماتے تھے جن کی باری ہوتی، اور اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہی چادر میں سوتے تھے. یہ نہیں کہا ہے میں تو اب نبی ہوں تو میں کیوں تمہارے ساتھ سوؤں. ایون یہاں تک کہ جب احادیث میں آتا ہے کہ پیریڈز میں بھی ہوتی تھیں تو تب بھی ایک ہی چادر میں سوتے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد گھر جا کے دو گھڑی ادھر ادھر کی کچھ باتیں کرتے تھے جس سے گھر والیوں کا جی خوش ہو جائے. اور آپ کے وقت میں مرد سوچتے ہیں کہ بیوی کی کیا ضرورت ہے، ٹی وی کافی ہے، بیوی کی جگہ ٹی وی نے لے لی. تو کچھ عورتوں کا بھی قصور ہے اس کے اندر، اور لیکن دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کتنا پیارا ہے. ان سے زیادہ بزی آدمی کون ہو سکتا ہے جن کو ہر طرف کے کام ہوتے تھے، لیکن اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے یعنی ان کا سلوک تھا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سمجھیں، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے لیکن وہ اس حکم کو نہیں پڑھتے ہیں. آج میرے خیال ساری خواتین بہت خوش ہو جائیں گی کیونکہ میں ہمیشہ شوہر کے حقوق بتاتی ہوں، تو آج یہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہاں پہ آ گیا. تو اس حکم کو نہیں پڑھتے لیکن وہ چار بیویوں کا حکم سب کو یاد ہے نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کہا، کیوں مردوں کو کیوں کہا، عورتوں کو کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ نکاح کی گرہ تو اس کے ہاتھ میں ہوتی، وہ ڈومیننٹ ہوتا ہے، وہ اگر چاہے تو اچھی طرح سلوک کر کے اور گھر کو اچھے طریقے سے چلا سکتا ہے. قوام تو وہی ہے نا، لیڈر تو وہی ہے. تو لیڈر کا کام ہے کہ وہ گھر کو اچھے طریقے کے ساتھ رکھے. اگر گھر میں گھسا ہے اور عورت لڑائی کا پتہ ہے کہ وہ ذرا بدزبانی کرتی ہے، کوئی تحفہ تحائف لے آئیں باہر سے، کوئی پھول لے آئیں، کوئی کچھ آتے ہی اس کو دے دیا، اس کا ذرا موڈ خوش ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح عورت کے اوپر کافی چلے وہ آگے بات آتی ہے تو پھر بات کرتے ہیں۔ فَإِن کَرِهْتُ مُوْهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے گھروں کو جوڑنے کے لیے کتنی پیاری ایک بات بیان فرما دی یہاں پہ۔ گھر توڑنا بہت آسان ہوتا ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اچھا یہ نہیں بات پسند آئی اس کی، اب یہ موٹی ہو گئی ہے، اب یہ لڑنا شروع ہو گئی ہے، اب یہ ایسے ہو گئی ہے، اب اس کے موڈ سوئنگس بہت ہوتی ہیں، اب یہ بدزبانی کرتی ہے، تو یہ گھر توڑتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا اصول دیا کہ اگر تم ناپسند کرو اس کی کوئی بات، آدمیوں کو کہا جا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو، لیکن اللہ نے اس عورت میں، اس میں فی ہی اس میں، یعنی اس عورت میں بہت ساری بھلائی رکھ دی ہو تمہارے لیے۔ اب تمہیں مثلاً اس کی مثلاً ہے خوبصورت نہیں ہے وہ، اب وہ موٹی بہت ہو گئی ہے بچوں کے بعد، وہ فگر نہیں ہے اس کا، تو لیکن وہ ایک وفادار عورت ہے، وہ عورت نہیں ہے کہ جس کے اوپر آدمی کو ڈر ہو کہ گھر جاؤں گا تو کسی اور کے ساتھ نہ بیٹھی ہو۔ ان لوگوں کے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا، اے ان آدمیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بیوی میرے ساتھ سنسیئر بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو تم یہ دیکھو، خوبصورت نہیں ہے، تمہیں خوبصورتی وہ چاہیے جو ٹی وی اسکرین پہ ہے، مگر ان عورتوں کے کتنے مردوں کے ساتھ افیئر ہوتے ہیں، اور یہ تمہاری بیوی صرف تمہارے لیے۔ پھر دیکھو اگر مثلاً ہے کہ وہ کچھ، مثلاً اس کی زبان لمبی ہے، زبان کا نہیں احتیاط کرتی، بد اخلاق ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے بچوں کی بہت اچھی پرورش کرنے والی ہو، ان کو بڑا اچھا مینیج کرتی ہو سکتا ہے اس کی شکل تمہیں اچھی نہ لگتی ہو، لیکن ہو سکتا ہے وہ گھر کو بہت آرگنائزڈ رکھتی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ایسی اولاد تمہیں دے جو تمہارے لیے دنیا میں فائدہ مند ہو۔ اور بعض دفعہ مردوں کو جب بیویاں نہیں اچھی لگتی تو ان سے پیدا ہوئی بھی اولاد سے بھی بیزار ہو جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ اولاد تمہاری آخرت کے لیے تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ تو یہ تمہیں صبر کرنا ہے، اور جو چیز اس کی بری ہے، یہ 100% پرفیکٹ کوئی انسان نہیں ہوتا، نہ وہ مرد 100% پرفیکٹ ہوگا کہ وہ کوئی ہیرو ہے کسی فلم کا، کہ وہ چاہے کہ میرے لیے ہیرو ہی نہیں آئے۔ کیونکہ آج کل میڈیا کا بہت دور ہے نا، تو خاص طور پہ آدمیوں کے دماغ کے اوپر یہ چیز کا بہت سوار رہتی ہے۔ پھر ظاہر ہے جب یہ چیز میں کمی دیکھتے ہیں تو پھر غصہ آتا ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے، تو پھر اور چیزیں بھی بری لگنے لگتی ہیں، یا بعض دفعہ عورتوں کی زبان جو ہوتی ہے وہ زیادہ ان کو اریٹیٹ کرتی ہے۔ تو کوئی ایک چیز اگر تمہیں ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے اس میں اللہ نے جو خیر رکھی ہے تم اس کے اوپر نظر رکھو۔ آپ کو پتہ چل رہا ہے یہاں پہ کس طرف زور ہے، کہ تم اپنا فوکس کس طرف رکھو جو اس میں خیر ہے، اور اگنور کرو جو اس کے اندر برائی ہے۔ برائی تو ہے، لیکن اب برائی کو آپ نکال نہیں سکتے اس میں سے، جو اس کے اندر فلو ہے وہ تو ہے، لیکن آپ کیا کر سکتے، اچھائیوں کی طرف فوکس کر سکتے، اس سے گھر اچھا چل سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ تمہاری خدمت گزار ہو، ہو سکتا ہے بعد میں تمہارے لیے کوئی ایسی خیر کا باعث بنے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں رزق دے رہا ہو، آپ کو کیا پتا، رزق بھی عورت کے ذریعے آتا ہے۔ تو اگر ناپسند ہے تو اس سے برا سلوک نہ کرو، اس کو فوراً چھوڑ نہ دو۔ تو شوہر کی یعنی اگر بیزاری ہو رہی ہے، دل اتر گیا سے اتر گئی ہے کوئی عورت، تو اس کے دل میں جگہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے۔ کتنی پیاری یہ باتیں، ہو سکتا ہے کسی عورت کی کوکنگ اچھی نہ ہوتی ہو، وہ اس کے لیے ناپسندیدگی کی بات ہو، لیکن اس کے اندر کوئی اور چیز ہو جو بڑی اچھی ہو، تو ڈھونڈو، آدمی کو لگا دیا لک، دیکھو اس کے اندر کون سی چیز ہے جو اچھی ہے۔ تو یہ جو آج کل ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہیں ایک دوسرے سے، اس کی ایک یہ ویسے وجہ جو ہے نا، یہ آج کے وقت کی یہ جو بے پردگی اور فحاشی اور میڈیا اور یہ چیزیں بہت اس میں رول پلے کرتی ہیں۔ پہلے وقت میں مرد صرف اپنی بیوی کو دیکھا کرتے تھے تو مطمئن رہتے تھے، اور آج کے وقت میں شادی کا مقصد ہی یہ سمجھ لیا ہے کہ بس گلیمر اور گلیمر اور بیوٹی، اور جب بیوٹی فیڈ اوے ہونے لگتی ہے تو پھر ان سے رہا نہیں جاتا کہ آپ کیا کریں۔ تو ان کے اندر خیر کو ڈھونڈو، بہت پیارا اصول ہے ایک خوشگوار فیملی لائف گزارنے کے لیے، بہت پیارا اصول ہے، اور یہی ہم عورتوں کو بھی کرنا چاہیے۔ کیونکہ اکثر جب رہتے رہتے زندگی میں ایک ساتھ ایک دوسرے کو بہت انڈرسٹینڈ کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کی خامیاں بھی پتہ ہیں، خوبیاں بھی پتہ ہیں، تو جھگڑے کب ہوتے ہیں؟ جب ہم سب خامیوں کو سامنے رکھ لیتے ہیں اور خوبیوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہر انسان میں کوئی خوبی بھی ہوتی ہے، بس ہم کیا کرتے ہیں، خوبی سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ تو اس خوبی کو تلاش کریں، جب غصے میں ہوں تب نہ تلاش کریں، تب تو کوئی خوبی نظر ہی نہیں آئے گی۔ ٹھنڈے دل سے تلاش کریں کہ یہ خوبیاں اس میں ہیں نا، تو ان خوبیوں کے ساتھ میں نے زندگی گزارنی ہے، خامیوں کو اگنور کر دینا۔ اور ڈھونڈنے سے مل جائیں گی خوبیاں، کوئی انسان ایسا نہیں جس میں کبھی کوئی خوبی ہو ہی نہ اور خامیوں سے ہی بھرا ہو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اب اگر فیصلہ کر ہی لیا تم نے، نہیں میں نے اس کے ساتھ اب رہنا ہی نہیں ہے، بس ختم ہو گئی بات، نوبت اس حد تک آ گئی کہ بیوی سے بالکل ہی دل چل گیا ہے، اب ہو ہی نہیں سکتی موافقت، ہو ہی نہیں سکتا، کچھ رہ ہی نہیں گیا دونوں کے درمیان، تو اب کیا ہے؟ یہ کتنا اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تعالیٰ نے، میرا رب کتنا مہربان ہے عورت کے حق میں، دیکھیں نا ایسے ہی نہیں، اس رائٹر نے کہا کہ لگتا ہے اس کا آتھر کوئی عورت ہے کہ اس نے اتنی عورت کی حمایت کی ہے، واقعی ہمارے رب نے، یہ عورت کمزور ہے تو اس کی حمایت میں اللہ تعالیٰ خود کھڑا ہو گیا کہ دیکھو آدمی کو سمجھایا جا رہا ہے، دیکھو تم نے اچھی طرح ان کے ساتھ زندگی گزارنی، دیکھو اگر تم نے بدلنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ تم نے اس کو طلاق دے کے دوسری لے کر آنی ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے آدمیوں کو دوسری کوئی اور ہی پسند آ جاتی تو پھر تو خیر پہلی کی کوئی خوبی نظر ہی نہیں آئے گی نا، تو اب دوسری لانے کا فیصلہ کر ہی چکے ہو تو کیا ہے، پھر بھی کیا کہا گیا، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے ان میں سے کسی ایک کو ڈھیروں مال دے دیا، مثلاً جائیدادیں اس کے نام پہلی کے کی ہوئی ہیں، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو مت لو اس میں سے کچھ بھی واپس، سمجھ آ گئی بات، اول تو نبھا کی کوشش کرو، اچھے طریقے سے رہو، کوئی بات نہیں ہے، کوئی چھوٹی موٹی خامی، کوئی ایسی بری بات ہے ہی جو تمہیں اتنی بری لگتی ہے تو کوئی نہیں، وہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا، آسان تکرہ شیئن وہ ہوا خیر ان لکو، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگتی ہے اسی میں تمہارے لیے بھلا ہو، تو تم اس کی بھلائیوں کی طرف دیکھو، اس کی خوبیوں کی طرف دیکھو، ان کو تلاش کرو، لیکن اگر تم نہیں رہ سکتے تو اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی نہیں کرتا کہ وہ کسی کے حقوق بھی نہ ادا کرے، اور زبردستی چمٹا ہی ہوا ہے کہ نہیں اب چھوڑ ہی نہیں سکتے، ایسا بھی نہیں ہے، اب فیصلہ کر لیا تو اب ایک کام ضرور کرو کہ تم نے اس کو چاہے ڈھیروں سامان دیا ہوا ہے، زیور ڈالا ہوا ہے، گھر اس کے نام کیا ہوا ہے، کچھ بھی کیا ہوا ہے، فلا تاخذو منہ شیئا، کچھ بھی اس میں سے واپس نہ لو۔ اب آپ بتائیں اور عورتوں کو کیا چاہیے اس سے زیادہ کہ جتنی یہاں پہ حمایت کی گئی، اب آدمی گئے میں نے ہی دیا تھا، میں واپس لینا چاہتا ہوں، اس وقت میں نے اسے شادی کی تھی، ٹھیک تھا، سب کچھ صحیح چل رہا تھا، اب جب میرے پاس رہنا ہی نہیں اس نے تو میں کیوں دوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، واپس نہیں لو۔ ڈھیروں مال بھی اس کا مطلب ہے عورت کو دے سکتے ہیں، مہر میں بھی دے سکتے ہیں، ویسے بھی دے سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ ممبر پہ کھڑے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فرمایا لوگوں تم عورتوں کے لمبے چوڑے مہر مت باندھا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے زمانے کے جو صحابہ تھے تو 400 درہم تقریباً اتنا مہر باندھا کرتے تھے، تو اگر یہ اتنا تقویٰ کی بات ہوتی تو بہت زیادہ وہ بھی مہر باندھتے، ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے، تو آج کے بعد میں نہ سنوں کہ کسی نے 400 درہم سے زیادہ کا مہر مقرر کیا۔ یہ فرما کے آپ نیچے اتر آئے تو ایک عورت آئی، کہنے لگی اے عمر تم کون ہوتے ہو ہمارا اتنا مہر باندھنے والے کہ لوگوں کو منع کرنے والے کہ اس سے زیادہ مہر نہ ماننا، اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن باغ میں یہ فرمایا کہ اگر تم نے قنطار بھی دیا ہو، خزانہ بھی دیا ہو، تو تب بھی نہیں واپس لے سکتے، تو اس کا مطلب ہے اتنا دے سکتے ہیں نا، تبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ مجھے معاف کرے، عمر سے تو ہر شخص ہی زیادہ سمجھدار ہے یہاں پہ۔ پھر واپس ممبر پہ کھڑے ہوئے لوگوں سے فرمایا لوگوں میں نے تمہیں کہا تھا 400 درہم سے زیادہ نہ مہر باندھنا، لیکن اب میں کہتا ہوں جو جتنا اپنے مال میں سے مہر باندھنا چاہے باندھ لے اپنی خوشی سے، میں نہیں روکتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اگر اتنا خزانہ بھی مہر میں دیا ہو تو اٹس اوکے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں نہیں مہر بہت زیادہ قیمتی، بہت زیادہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، بہت زیادہ خزانہ نہیں ہونا چاہیے۔ اتا خزونہ ہو بہتانہ ہو اثم مبینہ، اب آدمی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ پیسے لینے کے لیے تم کیا اس کے اوپر الزام لگاؤ گے، کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب یا واپس لینے ہوتے تو دوسرے کے اوپر فحاشی کا کہ یہ تو اس کا کریکٹر ہی صحیح نہیں ہے، یہ تو ایسی ہے، یہ تو بدکار ہے، اس کے تو کئی افیئر ہیں، یہ تو فلاں ہے، اس طرح کے الزام لگا کے تاکہ اس سے اب چیزیں واپس لی جائیں۔ اب وہ اپنی جان چھڑانے کو معافیاں مانگ کے اور وہ بدنام ہونے کے ڈر سے وہ ساری چیزیں دے جائے، یا ہم خود ہی چھین لیں اور لوگوں کو کہیں دیکھا یہ تو ایسی تھی نا، تو اس لیے ہی ہم نے اس سے لی ہے چیز واپس، تو تم اس طرح سے لینا چاہتے ہو گناہ کر کے اور بہتان لگا کے؟ وہ کئی فتح خود ہوں نہ ہو۔ اب دیکھو آدمی کو کیسے کیسے سمجھایا جا رہا ہے، تم کس طرح لے سکتے ہو ان سے؟ وقت افدا باد کو ملا باد، تم تو ایک دوسرے کے پاس جا چکے ہو، یعنی پہنچ چکے ہو تم ایک دوسرے، یعنی تم نے ایک دوسرے سے تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں جو میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے کتنا قربت کا تعلق ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ قریب کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے ایسا۔ اب اتنے کسی کے قریب جا کے کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہ گیا، اس کے بعد تم اس کے بعد یہ کام کرتے ہو کہ اسے چھین لو گے کہ نہیں یہ بھی مجھے واپس کر کے جاؤ، جس کے ساتھ تمہارا اتنا اچھا ٹائم گزرا، تم نے اس کی قربت کو انجوائے کیا، اتنی یادیں ہیں تمہاری اس کے ساتھ، اب اس کے بعد یہ اتنا گھٹیا مطالبہ کرو گے؟ کتنا پیارا سمجھایا گیا۔ وہ اخذنا منکم میثاقاً غلیظا، اور وہ لے چکی ہیں تم سے پختہ عہد، یعنی نکاح کی ہے، نکاح ہے جو پختہ عہد کا مطلب یہاں پہ کیا ہے، نکاح، جبکہ وہ تمہارے ساتھ نکاح کر چکی ہیں، تو اس نکاح کے تعلق کا ہی احترام کرو، یہ تعلق ہی ایسا ہے کہ تم اس تعلق کی وجہ سے اس کی عزت کرتے ہوئے ہی تم ان سے مت لو یہ جو تم نے ان کو دیا ہوا۔ اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خطبہ حجت الوداع میں بھی فرمایا تھا کہ عورتوں کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تو یعنی آخری جب جاتے جاتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جاتے ہوئے بھی اور خطبہ حجت الوداع میں بھی کہ تم نے عورتوں کو اللہ کی امانت کے طور پہ لیا ہے، انہیں اللہ کے کلمے سے اپنے لیے حلال کیا۔ دیکھیں خود جو نکاح ہے وہ اللہ کو گواہ بنا کے اللہ کو ایک نام کے اوپر یعنی آپ ایک عہد باندھتے ہیں، تو اس کے نام پہ اس عورت کو حلال کیا اپنے لیے۔ اب ان کے ساتھ تم ان کا خیال کرو، یہ نصیحت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں جس وقت تمام مسلمان جمع تھے، اور پھر دنیا سے جاتے وقت بھی یہ نصیحت کی تھی کہ وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ہاتھوں کے نیچے ہیں یا تمہارے انڈر ہیں، یعنی ان میں عورتیں آ گئیں، ان میں غلام آ گئے، ان میں نوکر آ گئے، ان میں جو بھی تمہارے ہاتھ کے نیچے ہیں، ان کے ساتھ اچھائی کرنے کا حکم دیا تھا۔ اور آج کوئی اگر اپنی عورت کے ساتھ بہت ہی اچھا ہو جائے، جیسے میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اچھے تھے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سب کو پتہ ہے زن مرید، یہ تو جورو کا غلام، یہ تو فلاں ہے، تو استغفر اللہ، یہ ساری جو ہمارے معاشرے کے اندر چیزیں بنائی گئی ہیں نا، ہندوانہ اور یہ چیزیں اور جہالت کی چیزیں ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کبھی اپنی ازواج کے ساتھ آپ پڑھ کے دیکھیے کیسی تھی، ایک ایک چیز کے سے تو میں گو تھرو نہیں کر سکتی، لیکن کیسی تھی وہ، آپ یہ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے، جہاں سے وہ پیتی تھی وہیں سے منہ لگا کے پیتے تھے، جس وہ ہڈی کو چوستی تھی وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوستے تھے۔ کتنی پیاری بات ہے، کتنی یعنی محبت کی بات ہے۔ آج کوئی ایسا کرے تو وہ کتنا مایوب سمجھا جائے گا، دیکھو ان کو تو بیوی سے ہی فرصت نہیں ہے، تو دیکھو ایسے ہیں، یہ تو یہ ہے۔ جن چیزوں میں ہمیں خیال کرنا چاہیے ان میں ہم خیال کرتے نہیں ہیں، اور جن چیزوں کے اندر جن تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے وہ وہاں پہ اس کو یہ پروموٹ کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ شادی جو ہے وہ ایک بوجھ ہے، اور شادی جو ہے ایک مصیبت ہے، اور شادی وہ لڈو ہے جو کھا کے جو کھا لے گا وہ پچھتائے گا، اور اس طرح جب کہ ہمارے نبی اس کو سنت فرماتے ہیں اپنی۔ کتنے اپوزٹ ہم چل رہے ہیں اپنے معاشرے میں۔ ہاں، اور عشق معاشقے وہ بہت اچھی چیز ہے، وہ جو لڑکی وہ دکھا رہے ہیں عشق کرتے ہوئے وہ بھی بہت پارسا ہے، وہ بھی بہت اچھی دکھائی جاتی ہے، اور وہ جو لڑکا وہ بھی بہت اچھا دکھایا جاتا ہے، اور شادی ایک مصیبت دکھائی جاتی ہے، شاعریوں میں بھی ایسے ہی ہے، بیوی کو ایک جلاد اور ایک بالکل ایسا بنا کے دکھایا جاتا ہے کہ جیسے وہ ایک بہت بڑی ایک خونخوار درندہ ہے. استغفر اللہ, اس طرف کو ہماری سوسائٹیز جا رہی ہیں. اسی لیے پھر لوگ کہتے ہیں کہ شادی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ, اور نہ نکاح کرو تم جن سے تمہارے آبا نے نکاح کیا, یعنی جو تمہاری سوتیلی مائیں ہیں ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے. جیسے میں نے آپ کو بتایا اس معاشرے میں ایسا ہوتا تھا, سوتیلی ماں سے ہی شادی کر لی, سارا کچھ اب اس سے ہمیں مل جائے. اللہ ما قد سلف, مگر جو گزر چکا وہ گزر چکا. انہ کانا فاحشتم و مقتا, بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے اور دشمنی کا سبب ہے. کیونکہ آدمی کو اپنی بیوی کے پہلے ہسبینڈ سے ہمیشہ ایک بغض اور عداوت رہتی ہے. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ امہات المومنین, یہ تمہاری مائیں ہیں, ان کے ساتھ میرے بعد کوئی شادی نہیں کر سکتا, کیونکہ ہمیشہ انسان کو بغض رہے گا. تو جو بیٹا شادی کرے گا, ایک تو نسب خراب ہو گیا اور دوسرا یہ کہ باپ سے اس کو دشمنی ہو گئی. وسا سبیلا, اور بہت ہی برا راستہ ہے. اور اب بتائے گئے کہ کون کون سے رشتے حرام ہیں, ان رشتوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. ان میں جو سب سے پہلے رشتے بتائے گئے وہ نسب سے ہیں, اس کے بعد رضاعت سے ہیں, اس کے بعد نکاح کی وجہ سے جو رشتے حرام ہو جاتے ہیں وہ ہیں. تو تین کیٹیگریز ہیں ان رشتوں کی, اور اس کے اندر یہ دیکھنا چاہیے کہ نہ صرف نکاح حرام ہے بلکہ کسی قسم کی, نہیں آواز اب آ رہی ہے, آواز اب صحیح ہے, کسی قسم کی کوئی شہوت, کوئی سیکشوال ایکٹ, کوئی اس قسم کی چیز ان رشتوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اور انسان کو لمٹ کر دیا گیا کہ ان خواتین کا احترام ضروری ہے, یہ مقدس رشتے ہیں. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم, تمہارے اوپر حرام کر دی گئیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں. اب ان میں بہنیں سکی بھی بہنیں یا ستیلی بھی بہنیں, ٹھیک ہے, اور بیٹیوں میں نواسیاں بھی آ گئیں اور ماؤں میں نواسیاں پوتیاں بیٹیوں میں آ گئیں, اور پھر ماؤں میں نانی دادی یہ سب پر نانی یہ سب آ گئیں. وعماتکم, اور تمہاری پھوپھیاں, اب پھوپھی چاہے سکی ہے چاہے ستیلی ہے, باپ کی چاہے ستیلی بہن ہے. وخالاتکم, اور تمہاری خالائیں, اب تو چاہے کتنی کم عمر ہے لیکن وہ تمہاری خالہ ہے, اور چاہے ستیلی خالہ ہے وہ بھی حرام ہے. وبنات الاخی, اور بھتیجی, اب چاہے ستیلے بھائی کی بیٹی ہے چاہے سکے بھائی کی بیٹی ہے. وبنات الاختی, اور بھانجیاں تمہاری. یہاں تک ہو گئی, یہاں تک لائن ڈرا کر لیں, یہاں تک وہ رشتے ہو گئے جو نسب کی وجہ سے آپ کے حرام ہو گئے. وہ اما ہاتھوں کو, حرام کا مطلب کیا, یعنی ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. وہ اما ہاتھوں کو ملاتی اردانکم, اور مائیں تمہاری جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا, ماں جس نے دودھ پلایا, اور وہ دودھ کب پلایا ہو, یعنی رضائی ماں جس نے 2 سال کے اندر اندر, جو دودھ پینے کی مدت ہوتی ہے اس کے اندر اندر پلایا, اور اتنا دودھ پلایا ہو کہ جو غذا بن جائے. ایسے نہیں کہ بس ایک دفعہ بچے نے چوسا, وہ 5 گھونٹ کہا جاتا ہے, علماء نے فرمایا کہ اتنے پیے ہونے چاہیے. تو یہ ماں ہے, اب اس کے ساتھ نکاح حرام ہے. اور اس کے تھرو جتنے رشتے ہیں, وہ اخواتکم من الرضاع, اور بہنیں تمہاری رضاعت سے, یعنی اس ماں کی جو بیٹیاں ہیں وہ تمہاری اب رضائی بہنیں ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتے نسب سے حرام ہیں وہی رضاعت سے بھی حرام ہیں, یعنی جن کا دودھ پیا ہے اب وہ سمجھ لیں اب آپ کے ماں باپ ہیں. وہ عورت جس نے دودھ پلایا وہ ماں ہے, اور اس کا ہسبینڈ باپ ہے, اور اس کے بچے سارے آپ کے بہن بھائی ہیں, اور انہی بچوں کی جو خالہ ہیں وہ آپ کی بھی خالہ ہیں, جو ان کے ماموں ہیں وہ آپ کے بھی ماموں ہیں, جو ان کے چچا ہیں وہ آپ کے بھی چچا ہیں, جو ان کی پھوپھی ہیں وہ آپ کی بھی پھوپھی ہیں, جو ان کے نانا نانی دادا دادی ہیں وہ اسی طرح حرام ہیں جس طرح نسب کے رشتے حرام تھے, جیسے ان کے اندر آپ کے وہ محرم رشتے دار تھے. اب یہاں تک آپ لائن لگا لیں, یہ رضائی رشتے ہو گئے. اب آگے جو ہیں یہ سارے جو نکاح سے حرام ہوتے ہیں. وہ اما ہاتھ نسائی کم, اور مائیں تمہاری بیویوں کی, یعنی کون ہوگی, ساس. ساس کا رشتہ بھی, ساس کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا. چاہے کسی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا, رخصتی نہیں بھی ہوئی, تب بھی ساس حرام ہو گئی ہے, صرف نکاح کرنے سے ہی حرام ہو گئی, ٹھیک ہے. وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن. اچھا وربائیکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم, وہ بیٹیاں وہ لڑکیاں جو تمہاری گودوں میں ہیں تمہاری بیویوں میں سے, تمہاری بیوی کی بیٹی, یعنی جو تمہاری بیوی اپنے پہلے شوہر سے بیٹی اپنی لے کر آئی ہے. ایک آدمی ایک عورت سے شادی کرتا ہے تو وہ عورت اپنے ساتھ پہلے شوہر کے بچے بھی ظاہر ہے لے آتی ہے, یا نہیں بھی لے کر آتی تو اس کی بیٹیاں ہیں, وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. اللاتی دخل تم بہن, جن کے ساتھ جو وہ, لیکن ایسا ہونا چاہیے کہ رخصتی بھی ہوئی ہو, یعنی اس کے ساتھ تعلق بھی اس بیوی کے ساتھ آدمی کا ہوا ہو, تب اس کی بیٹیاں حرام ہوں گی. پہلی بات میں تو میں نے آپ کو بتا دیا نا, ساس تو حرام ہو گئی صرف نکاح کے بعد ہی, چاہے رخصتی نہیں بھی ہو. لیکن یہاں پہ کیا ہے, کسی عورت کے ساتھ اگر آدمی نکاح کرتا ہے اور نکاح کے بعد طلاق دے دیتا ہے, ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی, کوئی تعلق نہیں قائم کیا تھا, تو اس کی بیٹی سے جو پہلے شوہر سے تھی اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. لیکن اگر کہ یہاں پہ شرط لگا دی گئی نا, اللاتی دخل تم بہن, جن کے ساتھ تم نے صحبت کی ہو, تو صحبت کی ہوگی اپنی بیوی کے ساتھ تو پھر ربیبہ حرام ہوگی. اب ربیبہ کا تو اب آپ کو پتہ چل گیا, ربیبہ تب حرام ہے, اگر صحبت نہیں کی ہے تو تب ربیبہ حرام نہیں ہے. تو اب ہمارے میڈیا میں بعض دفعہ یہ دکھاتے ہیں کہ ایک آدمی ایک عورت سے شادی کرتا ہے اور اس عورت کی پہلی بچی جب جوان ہو جاتی ہے تو اب اس آدمی کی بری نظر اب اس کی بیٹی پہ ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے یہ میری بیٹی تھوڑی ہے, تو پچھلے شوہر سے لائی. تو حالانکہ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ اب بھی اس کی بیٹی ہے, تمہاری گودوں میں پلی ہیں, ضروری نہیں کہ گود میں ہی پلی ہو, مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی بیٹیاں ہیں. اب چاہے وہ بڑی ہو گئی ہیں, ان کی شادیاں ہو گئی ہیں یا کچھ ہے, اس آدمی کے لیے حرام ہی ہے. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, یہ اسی بات کو آگے کنٹینیو کیا گیا, اگر تم دخول نہیں کر چکے, ان میں داخل نہیں ہوئے ابھی, یعنی تمہاری صحبت نہیں ہوئی ان بیویوں کے ساتھ, پھر کوئی گناہ نہیں ہے, پھر تم ربیبہ کے ساتھ شادی کر سکتے ہو. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ, اور حلائل یعنی بیویاں تمہارے بیٹوں کی, وہ بیٹے کی بیوی کو کیا کہتے ہیں, بہو. بہو بھی تمہارے لیے حرام ہے. الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ, ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہیں, یعنی جو تمہارے ریئل بیٹے ہیں, حقیقی بیٹے ہیں, ان کی بیویاں تمہارے لیے حرام ہیں. جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کی بیویاں حرام نہیں ہیں, ٹھیک ہے. جیسے حضرت زینب کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا, حالانکہ حضرت زید بن حارث جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے نا, تو اسی لیے تو عرب میں بہت اس چیز کا مسئلہ بن گیا تھا کہ یہ تو اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ انہوں نے شادی کر لی. تو اس لیے اسپیشلی یہاں پہ بتا دیا گیا من اسلابی کو, جو تمہاری پشت سے ہے. اچھا اب یہ دیکھیں, وہ ان تجمع بین الاختین, اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کے درمیان, الا ما قد سلف, مگر جو ہو چکا وہ ہو چکا. دو بہنوں کو بھی نہیں تم جمع کر سکتے, یعنی ایک عورت سے شادی کی ہے تو ایٹ اے ٹائم اس کی بہن سے شادی نہیں ہو سکتی, سالی سے شادی نہیں ہو سکتی, اگر انلیس اس عورت کو طلاق دے دی یا یہ فوت ہو جائے تو پھر اس کی بہن سے شادی کر سکتی. اسی چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اضافہ فرمایا اور فرمایا دو بہنوں کی طرح ہی خالہ بھانجی اور پھپھی بھتیجی بھی ہے. خالہ بھانجی بھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی, پھپھی بھتیجی بھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. یہ حدیث کے ذریعے ہمیں اصول ملتا ہے, اور حدیث میں جو چیز حرام آ گئی وہ بھی حرام ہی ہے. اب یہاں پہ یہ دیکھیں, ان سارے رشتوں میں بے شک یہ رشتے مقدس رشتے ہیں, ایسے رشتے ہیں جن کے ساتھ کبھی نکاح یا ایسی کوئی شہوت والی بات نہیں ہو سکتی, لیکن میں آپ کو پھر بھی کہوں گی یہ رشتے محرم رشتے ہیں, لیکن پھر بھی ان رشتوں میں, ہاں اس میں اختلاف ہے جو آخر کی ہے بات, سوائے اس میں اختلاف ہے کہ یہ دائمی محرم نہیں ہے, ہمیشہ کے لیے محرم نہیں ہے, باقی دائمی محرم ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ محرم رشتے, ان سے زندگی بھر میں کبھی نہیں نکاح ہو سکتا. لیکن اسٹل ان کے ساتھ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ مثلاً رضائی باپ ہے یا ماموں ہے یا چچا ہے یا کوئی ایسا ہے, تو اب ان کے ساتھ ایسے ہی ہو گیا کہ بھائی ان کے سامنے ایسی بے پردگی ہو کہ جیسی شوہر کے ساتھ ہو. جتنا کلوز شوہر کے ساتھ رشتہ ہے اتنا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا, کسی کے سامنے عورت کا نہیں ہو سکتا, چاہے بیٹا ہے چاہے بھائی ہے چاہے کوئی بھی رشتہ. اس لیے اس میں بھی احتیاط سے عورتوں کو کام لینا چاہیے, اور یعنی میرے بہت مجھے تکلیف ہوئی بہت ہی زیادہ, اسی لیے آپ لوگوں تک بھی بات رکھنا چاہتی ہوں کہ ہمیں کتنی زیادہ اپنی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے. کہ جب ایک بہن نے شیئر کیا تھا یہ کہ کہ میرے ماموں نے میرے ساتھ غلط نظر میرے اوپر رکھی اور غلط بات کی. تو یعنی یہ ہم سب کو احتیاط کرنی چاہیے, جن کی بچیاں ہوں یا عورت, اپنے لیے بھی ہمیشہ اپنے آپ کو ایک احتیاط کے ساتھ رکھیں. اور یہی رشتے حرام رشتے, ان کے علاوہ سب رشتے وہ ہیں جن کے ساتھ پردہ بھی ہوگا اور جن کے ساتھ اور زیادہ انسان احتیاط رکھے گا. ان میں بھی احتیاط ہونی چاہیے, لیکن جن باہر والے لوگ ہیں ان کے ساتھ تو بہت زیادہ احتیاط کا معاملہ ہونا چاہیے. اس کے اندر بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا حدیث ہے کہ دیور موت ہے اور اس طرح ہے اور ایسے یہ کیوں کہا جاتا ہے, اور اس پہ ہنستے ہیں. حالانکہ یہ حدیث نبوی ہے اور صحیح حدیث ہے. اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں نا اور جو باتیں ہمیں بتائی ہیں, وہ ہماری اپنی بھلائی کے لیے ہیں, وہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہیں. بعض لوگ اس چیز کے ساتھ اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ بس یہ رشتہ تو, شوہر کا رشتہ تو بعد کی بات ہے, دیور اور بھابھی کا رشتہ اس سے بھی زیادہ بڑا پلیزنٹ ہے اور بڑا اچھا ہے اور ایسے ہے. اسی طرح بعض لوگ اپنے ہاں میل سرونٹس رکھ لیتے ہیں, ان کے پاس بچیوں کو دے دیتے ہیں, اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ ایک صحیح چیز نہیں ہے. ان چیزوں میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. خاص طور پہ ہمارے جو بھی اسٹوڈنٹس, وہ کہتے ہیں ہمارے مسئلوں کو نہیں آپ اتنا ڈسکس کرتی ہیں, مگر جو انڈیا پاکستان میں اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ خاص طور پہ آپ لوگوں کے گھروں میں نوکر ہیں, کبھی میل نوکر نہیں رکھیں, کبھی نہیں رکھیں, اور کبھی یہ نہیں کریں کہ اپنی بچیوں کو میل سرونٹس کے پاس چھوڑ کے اور آپ کہیں میں تو سونے جا رہی ہوں یا میں تو کھانا کھانے جا رہی ہوں. تو تم بچی چاہے بڑی ہے چاہے چھوٹی ہے چاہے بیبی ہے, کبھی نہیں دیں. تو ہمیں ان اللہ تعالیٰ نے جو حرمت والے رشتے بتائے ہیں نا, کوئی وجہ ہے. اتنی لمبی آیت ایک ایک رشتے کو گنوا دیا. یہی رشتے ہیں جو تمہارے لیے محفوظ ہے, اس کے علاوہ کوئی رشتہ محفوظ نہیں ہے. تو یہ ہے, یعنی اب آپ اس سے وہ کر لیں نا, تمہاری مائیں یعنی ماں کے لیے بیٹا, بیٹی کے لیے باپ, بہن کے لیے بھائی, پپی کے لیے بھتیجا, یہ ہے جو سیف ہے. پر ان میں بھی اس حد تک نہ گزریں کہ باپ کے سامنے بچیاں ایسے لباس پہن کے آ جائیں کہ باپ نہ کچھ کہہ سکے بےچارا اور نہ ہی شرم کے مارے اس کی نظریں جھک جائیں. تو اس لیے ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہو چکا وہ ہو چکا, گزر چکا. اب جب ہم یہ احکامات پڑھیں گے, اس معاشرے کے لیے بھی یہ ایک انہونی سی نئی بات تھی, اور اب ہم جو پڑھ رہے ہیں تو ہمیں بھی ان چیزوں سے لرن کرنا ہے. جو پہلے ہم نے کوئی نادانی میں کوئی بھی کام کیے, جو اب ہم یہ آیتیں اب پڑھ رہے ہیں سورہ نساء میں, تو اب اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے آئندہ کے لیے ان کے اوپر نہ چلیں. ان اللہ کانا غفور الرحیم, جو انسان توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے, ہماری کمیوں کو, تاہیوں کو معاف فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیں, اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ کچھ بات کروں گی, پھر اس کے بعد حفظ کا آپ کا لیسن ہوں گا انشاءاللہ.
یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فلا تأخذوا منه شيئا, أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا.
وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما
الحمد للہ ہمارا یہ پارا مکمل ہوا اللہ تعالیٰ ہم سے اس کا حق ادا کروا لے اور ہمارے عمل میں لے